حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت اور یوم نرس کی مناسبت سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب 12 دسمبر 2021۔ اس خطاب کو مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ سیما بقیت الله فی الارضین۔ ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار رو تبریک عرض میکنم۔
آپ تمام عزیز بھائیوں، بہنوں اور میڈیکل معالجے اور حفظان صحت کے شعبے میں کام کرنے والے محترم و سرفراز کارکنوں کی خدمت میں حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت اور یوم نرس کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نشست حفظان صحت کے شعبے میں جہادی کام کرنے والوں اور نرسوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنے، اہم نکات اور حقائق بیان کرنے کا اچھا موقع ہے اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کربلا کی عظیم الشان خاتون حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت زینب کبری کے سلسلے میں بہت سی باتیں، مباحث، تعریفیں، تعظیم اور تکریم بیان ہوئی ہیں اور ساری ہی باتیں بالکل حق بجانب اور صحیح ہیں، لیکن ان عظیم الشان خاتون کی زندگی میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، بلکہ دو نکات ہیں اور میں دونوں ہی پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ پہلا اور زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے پوری تاریخ اور پوری دنیا کے سامنے صنف نصفہ کی روحانی و ذہنی توانائیوں کی عظمت کو اجاگر کر دیا، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ان لوگوں کو پوری طرح سے غلط ثابت کرتے ہوئے جو اس زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی کسی نہ کسی طرح عورت کی تذلیل کرتے تھے اور کرتے ہیں، حضرت زینب نے عورت کے عظیم مقام و مرتبے اور اس کی روحانی و ذہنی اور معنوی طاقت کی عظمت کو نمایاں کر دیا۔ میں اس سلسلے میں مختصر سی تشریح پیش کروں گا۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ آج تذلیل کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ سب سے زیادہ یہی مغرب والے خطرناک انداز میں عورت کی تذلیل کرتے ہیں۔ اس عظیم المرتبت خاتون یعنی حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے دو باتیں اجاگر کر دیں۔ ایک یہ کہ عورت صبر و تحمل کا ایک بحر بے کراں ہو سکتی ہے، دوسرے یہ کہ عورت تدبیر و عقل مندی کی منزل کمال پر پہنچ سکتی ہے۔ ان چیزوں کو جناب زینب کبری نے عملی طور پر ثابت کیا، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوفہ و شام میں تھے، بلکہ تاریخ کو دکھا دیا، پوری انسانیت کو دکھا دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و تحمل کے بارے میں عرض کروں کہ جو صبر انہوں نے کیا اور جس تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا، ان پر پڑنے والی مصیبتیں ناقابل بیان ہیں۔ سب سے پہلے تو شہادتوں کے مقابلے میں صبر، تقریباً آدھے دن میں یا اس سے کچھ زیادہ وقت میں ان کے 18 عزیز و اقارب شہید ہو گئے، جن میں سے ایک ان کے برادر بزرگوار حجت خدا حضرت سید الشہداء علیہ السلام تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب لوگ شہید ہوئے، خود ان کے دو بیٹے بھی شہید ہوئے۔ انہوں نے صبر کیا، جبکہ اس طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کے سامنے پہاڑ تک ریزا ریزا ہو جاتے ہیں، لیکن زینب کبری نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنی روحانی طاقت سے اگلے کام سر انجام دیے۔ اگر وہ برداشت نہ کرتی، نالہ و فریاد کرتی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی، تو وہ یہ عظیم تقریریں، یہ عظیم کارنامے، یہ عظیم خطاب، یہ چیزیں انجام نہیں دے سکتی تھیں۔ تو انہوں نے شہادتوں پر صبر کیا، اہانتوں پر صبر کیا۔ وہ خاتون جس نے اپنی عمر کے ابتدائی لمحات سے باعزت زندگی گزاری تھی، جسے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک سبھی نے تعظیم کی نظروں سے دیکھا تھا، دوسری طرف ان بدمعاش اور پست افراد کی جانب سے ان کی اہانت کی جاتی ہے، لیکن وہ صبر کرتی ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں۔ یتیم بچوں اور داغ دیدہ خواتین کو اکٹھا کرنے کی سنگین ذمہ داری نبھانے میں صبر، یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے ان دسیوں داغ دیدہ اور ستم رسیدہ خواتین اور بچوں کو اکٹھا کرنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس دشوار سفر میں ان کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کارنامے ہیں۔ صبر، واقعی صبر و اطمینان کے اس بہرے بے کراں کی تصویر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیش کی، یعنی صنف نصفاں یہاں تک پہنچ سکتی ہے، روحانی و معنوی طاقت کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی صبر کی بات۔ یہ چیزیں جو ہم نے عرض کی، ان کے ساتھ ہی حجت خدا کی تیمارداری، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری بھی صبر کی متقاضی تھی، اور انہوں نے یہ کام بھی بطریق احسن انجام دیا۔ جہاں تک ذہانت کی بات ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس عاقلانہ روش، ذہنی طاقت اور تدبیر کا مظاہرہ کیا، اور اسیری کے دوران جو طرز عمل اختیار کیا اور جو کردار دکھایا، وہ حقیقت میں حیرت انگیز ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہمیں ان کے طرز عمل اور کردار کے ہر ہر جز کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، فن و ہنر کے شہپارے تیار کرنے چاہیے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ مغرور و متکبر حکمرانوں کے سامنے وہ استقامت و ذہانت کا مظہر ہیں۔ جب کوفے میں ابن زیاد نے لان تان شروع کیا اور مثال کے طور پر کہا کہ دیکھا کیا ہوا، دیکھا تم لوگ ہار گئے، تو زینب بنت علی نے اس کے جواب میں کیا کہا؟
در جوابش میگه ما رأیت الا جمیلا،
ما رأیت الا جمیلا، میں نے زیبائی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ اپنے اس بیان سے انہوں نے اس مغرور، خبیث، گھمنڈی مرد کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ یہ ابن زیاد کے سامنے اور یزید کے سامنے بھی، جب اس نے اپنی زبان پر محمل و فضول باتیں جاری کیں، تو حضرت زینب کبریٰ نے اس کے سامنے جو باتیں کہی ہیں وہ متعجب کرنے والی ہیں۔ ان کا یہ جملہ، اور ان کا یہ جملہ تاریخی ہے،
واقعا جملہ تاریخی است، چت چیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا،
ہماری آج کی زبان میں کہا جائے تو تجھے بگاڑنا ہے بگاڑ لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو لوگوں کے ذہنوں سے ہماری یاد مٹا نہیں پائے گا۔ یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ دربار میں مغرور، گھمنڈی، ظالم، خونخوار یزید سے؟ یہ بات ایک عورت کی روحانی طاقت کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیسی عظمت ہے؟ یہ تدبیر و ذہانت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ الفاظ بہت نپے تلے انداز میں بیان ہوئے ہیں، لیکن جب آپ عوام کے سامنے آتی ہیں تو وہ طاقت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، انتباہ کا مقام ہے، تشریح کا مقام ہے، ان لوگوں کی سرزنش کی جگہ ہے جو نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ کوفے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ہے، اتبکون، تم رو رہے ہو؟ اس کے بعد جب لوگوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا، تم رو رہے ہو؟
گریہ میکنید؟ اتبکون؟ الا فلا رقعت الابره ولا هدات الزفره،
تمہارا گریہ کبھی ختم نہ ہو، یہ تم کون سا گریہ کر رہے ہو؟ معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟
انما مثلكم كمثل التي نغزت قرلها من بعد قوه انكاث،
تم نے ایسا کام کیا جس سے تمہاری پچھلی ساری کوششیں نابود ہو گئیں۔ جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس انداز میں بات کرتی ہیں۔ میرے خیال میں توابین کی تحریک کا ایک اہم محرک، جنہوں نے بعد میں کوفے میں قیام کیا اور وہ بڑی تحریک چلائی، حضرت زینب کا یہی بیان تھا، حضرت زینب کا یہی خطبہ تھا۔ تو یہ حضرت زینب کی شخصیت کے بارے میں پہلا نقطہ تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار سے، اپنے بیانوں سے صنف نصفاں کی معنوی و ذہنی صلاحیت و استعداد کو نمایاں کر دیا۔ وہ اس طرح باتیں کرتی ہیں جیسے امیر المومنین باتیں کر رہے ہوں، وہ ایسے کھڑی ہوتی ہیں جیسے پیغمبر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوں۔ یہ عورت کی توانائی اور استعداد ہے۔ اس عظیم المرتبت خاتون کی زندگی کا دوسرا اہم نقطہ، جو تدبیر کی ہی علامت ہے، یہ ہے کہ حضرت زینب نے تشریح کا جہاد، بیان کا جہاد شروع کیا۔ انہوں نے دشمن کے پروپیگنڈے کو حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا, اس کی اجازت نہیں دی. انہوں نے وہ کام کیا کہ ان کے بیان کردہ حقائق رائے عامہ میں غالب آ جائیں. آج تک تاریخ میں واقعہ کربلا کے بارے میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیان کردہ حقائق ہی باقی ہیں. اس وقت بھی شام میں, کوفے میں اور اموی حکومت کے پورے دور حکومت میں ان کے بیانوں کا اثر رہا, اور اسی وجہ سے اموی حکومت کا خاتمہ ہوا. دیکھیے, یہ سبق ہے, یہ وہی بات ہے جو حقیر ہمیشہ کہتا رہتا ہے. آپ اپنے معاشرے کے, اپنے ملک کے اور اپنے انقلاب اسلامی کے حقائق بیان کیجئے, کیونکہ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو دشمن بیان کرے گا. اگر آپ انقلاب اسلامی کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو دشمن بتائے گا. اگر آپ مقدس دفاع کے بارے میں حقائق بیان نہیں کریں گے تو دشمن بیان کرے گا, اور پھر جیسا اس کا دل چاہے گا ویسا بیان کرے گا. جھوٹ بولے گا, اور وہ بھی سفید جھوٹ, حقیقت کے بالکل برخلاف. وہ ظالم و مظلوم کی جگہ بدل دے گا. اگر آپ نے امریکہ کے جاسوسی اڈے پر قبضے کے واقعے کو بیان نہیں کیا, اور افسوس کہ ہم نے صحیح سے بیان نہیں کیا, تو دشمن بیان کرے گا, اور اس نے کیا ہے. دشمن نے اس واقعے کو جھوٹی باتوں کے ساتھ بیان کیا ہے. حقیقت کو منظر عام پر لانا وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. خیر, اب ہمیں نرسوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. نرسوں کے بارے میں سب سے پہلے جو بات میں عرض کروں گا وہ نرسنگ کی قدر و قیمت کا ایک جائزہ ہے. یہ ایک بات ہے جس کے بارے میں کچھ جملے عرض کروں گا. اس کے بعد نرسنگ کی سختیوں اور مشقتوں پر ایک نظر ڈالنا ہے. جو ہمیں سمجھنا ہے, ایرانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ نرسوں کا معاشرہ اپنے اس کام کے ساتھ کن چیزوں کو برداشت کر رہا ہے. اگلی بات نرسوں کے مطالبات سے متعلق ہے. ان کے کچھ مطالبے ہیں. الحمدللہ اس نشست میں عہدیداران بھی تشریف رکھتے ہیں. نرسوں کے تمام نہیں بلکہ چند مطالبات عرض کروں گا. جہاں تک قدر و قیمت کی بات ہے تو اس سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے, اور وہ ضرورت مند انسان کی مدد کا پہلو ہے. یعنی نرس وہ فرد ہے جو اس انسان کی مدد کرتی ہے جو ہر چیز میں مدد کا محتاج ہے. اسے پانی چاہیے, کھانا چاہیے, سونے کے لیے رات میں سکون چاہیے, درد کی تسکین چاہیے, دوا چاہیے. دوسری مختلف ضروریات ہیں جنہیں پورے کرنے کے لیے نرس نجات کے فرشتے کی طرح اس انسان کی مدد کرتی ہے جسے مدد کی سخت ضرورت ہے. ہر ثقافت و کلچر میں ضرورت مند کی مدد ایک اہم عمل ہے, اور وہ بھی سب سے محتاج شخص یعنی بیمار کی مدد. یہ ایک بڑا ہی اہم اور نمایاں عمل ہے جو ضرورت مند کی مدد سے عبارت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ توحید و اخلاق وغیرہ کے راستے پر چلنے والے عرفا, ان کی ایک اہم تعلیم جو وہ اس راہ پر چلنے کے سلسلے میں دیتے ہیں حاجت مند کی مدد ہے. یعنی آپ جو نرس ہیں, جب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو راہ خدا کی ایک اہم تعلیم پر عمل پیرا ہوتی ہیں, اور اسے عملی شکل عطا کرتی ہیں. یہ اس کام کی اہمیت ہے. یہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے. یہ تھی ایک بات. نرسنگ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ سخت کام ہے. سخت کاموں کا اجر زیادہ ہوتا ہے, قدر زیادہ ہوتی ہے. وہ کام جو دشواری سے ہوتا ہے, جس کے لیے انسان سختی برداشت کرتا ہے, میزان الہی میں اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کام سختی سے ہوتا ہے. نرسنگ کی سختیوں کے بارے میں بعد میں اجمالی طور پر کچھ باتیں کروں گا. بنابراہ نرسنگ کی قدر و قیمت دگنی ہے, دوسری امداد سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ ایک سخت کام ہے. قدر و قیمت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیمارداری کا یہ کام اطمینان قلب کا سبب ہے. کس کے اطمینان قلب کا؟ سب سے پہلے تو خود مریض کا, جسے سکون حاصل ہوتا ہے. جب نرس بیمار کے پاس موجود ہو تو اسے اطمینان ہوتا ہے. دوسرے مریض کے اہل خانہ کا, جو جانتے ہیں کہ اسپتال میں نرس ان کے مریض کے پاس موجود ہے, انہیں اطمینان خاطر حاصل ہے. اگر یہ نرس نہ ہو تو وہ لوگ مضطرب رہیں گے اور تشویش میں مبتلا رہیں گے. تیسرے سبھی لوگوں کا, تمام بیدار ضمیر لوگ, تکلیف میں مبتلا لوگوں کے رنج و مہن کی وجہ سے رنجیدہ اور تشویش میں مبتلا رہتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ایک مریض کے سرحانے جو کہ درد جھیل رہا ہے, रंज सह रहा है, भूखा है, प्यासा है, कोई नहीं है, नर्स नहीं है, तो फितरी तौर पर हमारा दिल रंजीदा हो जाएगा, हम तश्वीश में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ नर्स है, तो हमें इत्मीनान रहता है। नर्स इत्मीनान और तहफ्फुज़ का सबब है, मरीज़ के लिए भी, मरीज़ के अहले खाना के लिए भी, और इसी तरह बकिया लोगों के लिए भी। दर हकीकत नर्सों के वजूद से हमारे और आपके दिल की तकलीफ दूर होती है। बिनाबरी इस हिसाब से नर्सिंग मुआशरे का ना सिर्फ बीमार पर हक बनता है, बल्कि मुझ पर भी हक बनता है, उन पर भी हक बनता है जिनका मरीज से कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए कि इससे उन्हें दिली इत्मीनान हासिल होता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान में नर्सिंग के लिए एक अलग कदर कीमत भी है, और वो ये है कि साम्राज्य दुश्मन आलमी साम्राज्य ताकतें ईरानी कौम की तकलीफ से खुश होती हैं। आपको यकीन नहीं है, दुश्मन ईरानी कौम को तकलीफ में देखकर खुश होता है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील दिफाए मुकद्दस के दौरान होने वाली कीमियाई बमबारी है। हजारों जवान कीमियाई बमबारियों की वजह से मुश्किल, लाइलाज और दर्दनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए। कभी कभी तो उनके अहले खाना और बच्चे तक इन बीमारियों में मुब्तला हुए। जी हाँ, ये कीमियाई बमबारी सद्दाम ने की, लेकिन किसने उसे बम दिए? किसने उसे वो कीमियाई मादा फराहम किया? किसने उसे ग्रीन सिग्नल दिखाया? किसी मुल्क में कीमियाई हथियारों की मौजूदगी का इम्कान हो तो वो सबके सब आसमान पर सर उठा लेते हैं, लेकिन सद्दाम उन सब की आंखों के सामने कीमियाई बमबारी करता था, और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे तमाशबीन बने रहते थे, शाबाशी भी देते थे और उसकी मदद भी करते थे। बिनाबरी ईरानी कौम की तकलीफ से वो खुश होते हैं। या फिर यही दवाओं पर पाबंदी, अल्लाह ने रहम किया कि हमारे नौजवान साइंसदान कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अगर दरवाजे बंद ही रहे और वैक्सीन दरामद ना हुई तो खुद ईरान बहुत आगे निकल जाएगा। अगर हमारे नौजवानों ने, हमारे साइंसदानों ने ये वैक्सीन ना बनाई होती तो पता नहीं ये किस तरह ईरानी कौम और मसूलीन तक पहुँचती। तो वो ईरानी कौम की तकलीफ से महजूज और खुश होते हैं। आप जो नर्स हैं, अगर ऐसे माहौल में मरीज या मरीज के घर वालों के लबों को मुतबस्सिम कर दें, तो दर हकीकत आपने साम्राज्य के मुकाबले में एक जिहाद किया है। यहीं पर कहा जा सकता है कि नर्सिंग साम्राज्य से मुकाबले और टक्कर लेने के माना में भी है। नर्सिंग माशरे की ऐसी सूरत हाल है, उसकी मुतअद्दिद अकदार हैं। मैंने सिर्फ कुछ नुकात की तरफ इशारा किया। इस सिलसिले में इससे ज्यादा बातें की जा सकती हैं नर्सिंग की कदर और कीमत के बारे में। सख्तियां और तलखियां नर्सिंग के काम की माहियत ही सख्ती वाली है, मुशक्कत आमीज है। इंसान मरीजों की तकलीफ देखता है, उन्हें दर्द सहते हुए देखता है, उनकी कराहें सुनता है, उनकी बेख्वाबी देखता है। ये चीजें हमेशा उसकी आंखों के सामने घूमती हैं। ये तलख है, ये बहुत सख्त है, ये इंसान के लिए सख्त तरीन चीजों में से है। इंसान मुसलसल अपनी आंखों के सामने मरीजों की जिस्मानी ज़रूरतों का मुशाहिदा करे और उनकी देखभाल करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें देखकर गुजर जाए। उसे दर्द हो रहा है तो उसके दर्द का इलाज करे, भूखा है, प्यासा है, इलाज करे। दूसरी तरह तरह की मुश्किलात हैं, दिन रात मरीज की तीमारदारी करे, ये नर्सिंग की सख्तियाँ हैं। बिनाबरी नर्सिंग के काम की माहियत एक सख्त माहियत है। कभी कभी ये सख्ती कई गुना बढ़ जाती है, जैसे कि कोरोना का ज़माना और इसी तरह मुकद्दस दिफा का ज़माना। मुकद्दस दिफा के ज़माने में भी ऐसा ही था। आप में ज़्यादातर नौजवान हैं, आपको याद नहीं होगा, वो लोग जो उस वक्त थे, मैदान में थे, वो जानते हैं। मुकद्दस दिफा के ज़माने में ऐसे भी अस्पताल थे जो फ्रंट लाइन से ज़्यादा दूर नहीं थे। मैंने खुद उन अस्पतालों को करीब से देखा है। उन अस्पतालों में डॉक्टर भी थे, नर्सें भी थीं। बमों की बारिश के नीचे मैं खुद ऐसे ही एक अस्पताल में था कि बमबारी हुई, मैं खुद वहाँ मौजूद था। मैंने देखा कि वहाँ ज़बरदस्त किस्म की बमबारी हुई, आग और खून के बीच में पहुँच जाते थे। मतलब ये कि मुकद्दस दिफा के ज़माने में भी ये सब था और इससे कई गुना ज़्यादा था। कोरोना के ज़माने में भी ऐसा ही था। इंसाफ की बात तो ये है कि कोरोना के ज़माने में भी काम कई गुना सख्त हो गया, काम के औकात बढ़ गए, छुट्टियां कम हो गईं, نوروز کی چھٹیوں میں نرس اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے والدین کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکی اور ان کے ساتھ وقت گزار نہیں سکی جیسا کہ رکھنا چاہیے اور گزارنا چاہیے تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ ایسے اوقات میں جب سبھی آرام کرتے ہیں، سبھی زندگی کے سکھ حاصل کرتے ہیں اور صحیح معنی میں زندگی کا لطف لیتے ہیں، ایسے عالم میں یہ نرسیں ہسپتال میں تلخی کا سامنا کرتی ہیں، کسی کی بیماری کا سامنا کرتی ہیں، گھر نہیں جاتی، یہ سختیاں ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کی موت کو دیکھنا، انسان میں کتنا حوصلہ ہے کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھے۔ کورونا کے زمانے میں ان نرسوں نے ہسپتالوں میں کتنے انسانوں کو، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، مردوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سخت ہے، بہت سخت۔ ان سب کے علاوہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، ان کے کتنے ساتھی دنیا سے گزر گئے، کل تک وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اب کورونا میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے، یہ سب بہت سخت ہے۔ میرے خیال میں ایرانی قوم کو ان سختیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور نرسنگ کے معاشرے کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ان سب خطروں کے ساتھ خود نرس کے اس مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی ہے، ہمیشہ اس خطرے کے انتظار میں ہے۔ کتنی نرسیں کورونا میں مبتلا ہوئیں، ہر نرس کو یہ اندیشہ ہے کہ آج تو وہ صحیح سلامت ہے لیکن کل شاید یہ بیماری اسے بھی لگ جائے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے ماضی میں سنا تھا کہ وبا کے دوران جیسے ہیضہ، طاعون یا اسی طرح کی دوسری بیماریاں جب آتی تھیں تو کچھ لوگ تھے جو مریضوں کی مدد کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، وہ خود اس بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے تھے اور دنیا سے گزر جاتے تھے، لیکن ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں ایسا کرنے والوں کی بڑی تعداد کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ یہیں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نرسوں کے ساتھ ہی کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کا کام نرسنگ نہیں تھا لیکن وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، دینی طالب علم، کالج کے طلباء، مختلف نوجوان ہسپتال جاتے تھے، مختصر سی ٹریننگ لیتے تھے اور مدد کرتے تھے، یا ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا انجام دیتے تھے۔ مقدس دفاع کے دوران بھی ایسا ہی تھا، جو لوگ پیشہ ور نہیں تھے وہ نرسوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے تھے، وہ ذمہ داری محسوس کرتے تھے، ہسپتال پہنچ جاتے تھے اور جو بھی کچھ کر سکتے تھے انجام دیتے تھے، جیسا بھی کر سکتے تھے انجام دیتے تھے، اور نرسوں سمیت میڈیکل اسٹاف کی مدد کرتے تھے۔ میرے خیال میں یہ کام ہمارے وطن عزیز میں اور ہماری عزیز قوم کے لیے ایک اہم اور درخشاں حقیقت کا حامل ہے۔ یہ ایرانی قوم کے بانشاز، زندہ دل، بیدار ضمیر تشخص کا عکاس ہے، اس بات کا غماس ہے کہ ایرانی قوم میں یہ کام عمومی ہے جو دوسری عمومی آفات کے دوران بھی دیکھا جا چکا ہے۔ اور میں نے صرف اس کے نرسنگ والے حصے کی طرف اشارہ کیا، یہ تسلسل سے جاری رہنے والا کام ہے۔ انقلاب سے پہلے شاہی مظالم کے دوران جدوجہد سے لے کر انقلاب کے واقعات تک، مقدس دفاع تک، اس کے بعد کے واقعات تک، کورونا تک، ان سب میں ایرانی قوم کے ذمہ دارانہ اور احساس ذمہ داری والے تشخص نے اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے، جیسا کہ شاہی ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کے دور میں تھا، مقدس دفاع کے دور میں تھا، اس کے بعد کے دور میں تھا، کورونا کے دور میں، اور ملک کی عظیم علمی و سائنسی تحریک کے دور میں۔ یہ ایک اہم سلسلہ ہے جو ہماری قوم کے تشخص کا عکاس ہے، یہ ہماری قوم کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کام ہماری قوم کے لیے تشخص رقم کرنے والا قدم ہے، یہ وہی چیز ہے، وہی تشخص ہے جس کے اندر سے شہید سلیمانی، شہید فخری زادے، شہید شہر یاری جیسے دلاور نکلے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو مختلف شکلوں میں، مختلف جلووں میں اپنے آپ کو آشکار کرتی ہے۔ ایرانی قوم کا تشخص، تشخص رقم کرنے والے یہ حقائق تشخص کی نشانی بھی ہیں، اور ایرانی قوم کی پہچان کو مضبوط بنانے والی اور اس کا تشخص رقم کرنے والی بھی ہیں۔ تو یہ بات نرسنگ کی سختیوں سے متعلق تھی۔ یہیں پر میں اپنے فنکاروں اور آرٹ کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان واقعات کو فن و ہنر کے قالب میں بیان کرنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہی اسپتالوں کے واقعات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، نرسوں کی یہی سختیاں اور وہ دشواریاں جن کا انہیں سامنا ہے، یہ سب فن و ہنر کے موضوعات ہیں۔ فنکاروں کی زبان میں رائج اصطلاح کے مطابق یہ سب ڈرامیٹک سبجیکٹس ہیں، لہذا فن و ہنر کے دلچسپ پروگرام تیار کیے جا سکتے ہیں۔ وہ میدان میں آئیں، آرٹ اور فن کے مختلف شکلوں کے ساتھ، چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہو، ویژول آرٹ ہو، شعر ہو، ادب ہو، انہیں فنی شہپاروں کی شکل عطا کریں۔ یہ کلچر کا عظیم سرمایہ ہے، سبھی کو ان سے استفادہ اٹھانا چاہیے، اور جو اس سرمایہ کو بخوبی نمایاں کر سکتا ہے وہ ہمارے فنکار ہیں۔ الحمدللہ ذمہ داری محسوس کرنے والے فنکار ملک میں کم نہیں ہیں، وہ میدان میں آئیں۔ خیر، یہ کچھ جملے تھے جو نرسنگ کی سختیوں اور تلخیوں کے بارے میں عرض کیے گئے۔ البتہ سختیاں اور تلخیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ان کے بارے میں مزید بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اب مطالبات کی بات۔ نرسنگ معاشرے کا سب سے اہم مطالبہ اس معاشرے کو مضبوط بنانے کا ہے۔ اگر ہم ایک لفظ میں اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو نرسنگ معاشرہ ہم سب سے، اور خاص طور پر ذمہ داروں سے، محترم وزیر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتا ہے کہ نرسنگ معاشرے کی تقویت کریں۔ اگر ہم نرسنگ معاشرے کو مضبوط نہ بنائیں تو حساس مواقع پر نقصان اٹھائیں گے، اور کرونا کے معاملے نے یہ بات ثابت کر دی۔ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی وہاں نقصان اٹھائیں گے۔ سخت مواقع کے لیے نرسنگ سماج کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے اس کی ضرورت محسوس نہ ہو، البتہ ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی مشکل ہے، اور نرسوں کی تعداد کی کمی کے بارے میں عرض کروں گا، بہت سی دوسری باتیں۔ لیکن اگر بالفرض اس وقت ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، تو تب بھی اگر ہم نے نرسنگ کے شعبے کو مضبوط نہ بنایا تو اس کرونا جیسے معاملے کی طرح اہم مواقع پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ واضح الفاظ میں ان کا ایک مطالبہ، نرسنگ سروسز کا نرخ مقرر کیا جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے، میں نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا اور اس پر تاکید بھی کی تھی، لیکن افسوس کہ جن لوگوں کو اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ نرخ مقرر کیے جانے یا ٹیرف ریگولیشن کا قانون 2007 میں تیار ہوا تھا، اور پچھلی حکومت کے آخری دنوں تک اس قانون کا ریگولیشن نہیں لکھا گیا تھا، یعنی تقریباً 14 سال سے یہ قانون تھا لیکن اس کا ریگولیشن تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں وزارت صحت سے زور دے کر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حکومت میں ٹیرف ریگولیشن کے اس مسئلے کو سنجیدگی سے آگے بڑھائیے۔ یہ نرسز کا ایک اہم مطالبہ ہے، حقیقی مطالبہ ہے۔ اگلا مطالبہ نرسز کی کمی کے سلسلے میں ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی تعداد نہیں ہے، ہمیں جو اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں ان میں عالمی اوسط سے موازنہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ممکن ہے کہ عالمی اوسط صحیح ہو اور ممکن ہے کہ غلط ہو، مجھے ضرورت سے کام ہے۔ آج ہمارے پاس ہسپتال کے بیڈز کی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے نرسز نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے کم ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہیں۔ میں کوئی عدد معین نہیں کروں گا کیونکہ مجھے صحیح عدد کا علم نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں نرسز کی کمی ہے۔ ملک کو جتنی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے نرسز کی تعداد پوری ہونی چاہیے، بہت کم ہے۔ البتہ یہ ان کاموں میں سے نہیں ہے جو 1-2 مہینے میں انجام پا جائیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ اسی مناسب وقت میں یہ کام انجام پانا چاہیے۔ ایک دوسرا مطالبہ روزگار کے تحفظ یا جاب سیکیورٹی کا ہے۔ پچھلے برسوں میں ہو چکا ہے اور اسی کورونا کے معاملے میں ہوا ہے کہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ آمادہ ہیں وہ آ کر کام شروع کریں۔ لوگ آئے، ان کے ساتھ قلیل مدت کے ایک ایگریمنٹ کیے گئے، پھر جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو کہا گیا تشریف لے جائیے۔ تو یہ انسان جن کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے کس امید پر آ کر کام کرے، تیمارداری کرے؟ بنا پر ہی جاب سیکیورٹی بھی مختلف مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ نرس کو موسمی مزدور کی نظر سے مت دیکھیے کہ آج اسے لے آئیں اور کل کہیں کہ ضرورت نہیں چلے جائیے، نہیں۔ جاب سیکیورٹی، البتہ اس کے اپنے قاعدے قانون اور طریقے ہیں جن سے متعلقہ افراد باخبر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مطالبے ہیں لیکن وقت گزر چکا ہے اور میں اسے جاری نہیں رکھوں گا۔ احباب، خاص طور پر وزارت صحت کے لوگ، اس مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ میں مزید 2 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں جو نرسز کے مسائل کے علاوہ ہیں اور حفظان صحت کے معاملوں سے متعلق ہیں۔ یہ دونوں نکات بھی اہم ہیں۔ ایک ملک کے حفظان صحت کے نیٹ ورک کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی تاکید کر چکا ہوں۔ کسی زمانے میں 80 کے عشرے میں، 90 کے عشرے کے اوائل میں حکومت اور ادارے حفظان صحت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، بیماریوں کی روک تھام پر توجہ مرکوز رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے جس کے بہت اچھے نتائج بھی نکلے تھے۔ ہمیں اس چیز کو جاری رکھنا ہوگا، یہ اہم ہے۔ روک تھام علاج سے بہتر ہے، علاج ضروری ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج سے بے اعتنائی کی جائے، نہیں، لیکن روک تھام سے بے اعتنائی نہ کی جائے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ حفظان صحت کے اس نیٹ ورک کی، جو پہلے وجود میں آ چکا تھا اور اس کے مفید نتائج بھی سامنے آئے تھے، اس نے بہت سے کام کیے تھے، تعمیر نو کریں۔ وہ نیٹ ورک ہے، کمزور ہو چکا ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اسے مضبوط بنایا جانا چاہیے، اس کی تعمیر نو ہونی چاہیے۔ اگر حفظان صحت کا نیٹ ورک صحیح طریقے سے سرگرم ہو جائے تو وہ کم خرچ میں بڑے کام کر سکتا ہے۔ دوسرا موضوع ڈاکٹر کی منصفانہ تقسیم ہے، منصفانہ تقسیم۔ میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کم ہیں یا نہیں، یہ چیز متعلقہ افراد جانتے ہیں کہ کم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں جو چیز جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں کمی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو ملک کے مختلف علاقوں میں منصفانہ طور پر تعینات کیے جانے کے مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہماری کچھ باتیں تھیں۔ خداوند عالم سے مدد مانگیے، خداوند عالم پر توکل کیجیے، ملک کے تمام امور میں، زندگی کے تمام معاملوں میں خداوند عالم سے درخواست کرنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے اللہ اسی کے لیے کافی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ البتہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں، واضح سی بات ہے، یعنی وعدہ الہی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے فرمایا ہے کہ اگر کام کرو گے تو میں برکت دوں گا۔ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہوگا، اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ ایرانی قوم آپ کی خدمات اور زحمات سے بہرہ مند ہو، اور خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے، نرسوں کو اجر عطا کرے، اور ایرانی قوم کے دشمنوں سے مقابلے کے میدان میں، مقابلے کے تمام میدانوں میں انشاءاللہ فاتح اور سربلند کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔